تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية السلي شارع هارون الرشيد الرياض هاتف 2410615 فاكس 2410595 خالد بن وليد إسلاميك ريكوردينج السلي هارون رشيد ستريت تليفون نمبر 2410615 فاكس 2410595 رياض سعودي عربيا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونجيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم معزز اور قابل احترام بھائیوں اشاعت التوحید و سنت کے زیر اہتمام یہ چوتھا اجتماع ہے اس سے پہلے علماء کرام سے اور اسی طرح گزشتہ اجتماعات میں بیانات تفصیل سے اکثر ساتھیوں نے سن لیے اور خصوصاً مسئلہ توحید اس کے تو ہر جانب پر اور اکثر جزیات پر پوری بحث کی گئی ہے آج چونکہ صحت کی کچھ کمزوری ہے ارادہ نہیں کہ زیادہ بیان کروں صرف بطور اختصار رسالت کے متعلق کچھ بیان کروں گا بتوفیق اللہ تعالی وعونہ چونکہ ہماری جماعت میں دوسرا جز لفظ السنت ہے. تو اس کے مختلف تعبیرات ہیں کیا سنت بیان کرنا, شان نبوت اور شان رسالت بیان کرنا, محبت رسول اتباع رسول بیان کرنا, یہ مختلف تعبیرات ہیں ایک مقصد کے. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی سورۃ النور کی آخری آیات میں سے ہے, آیت کا موضوع, آیت کا مقصد شان رسالت بیان کرنا ہے اور عظمت رسول بیان کرنا ہے. حقیقت یہ کہ شان رسالت, صداقت رسالت, اتباع رسول, اتباع پیغمبر, یہ توحید کے لیے, مسئلے توحید کے لیے ذریعہ ہے. توحید تفصیلی بغیر اتباع رسول کے ممکن نہیں, میسر نہیں ہو سکتا. جیسے توحید اجمالی طور پہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اجمالی طور پر ہو تو بغیر رسالت کے میسر ہو سکتا ہے, لیکن تفصیلی طور پر بغیر رسالت کے میسر نہیں. رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بعثت سے پہلے مکہ معظمہ میں ایسے افراد تھے جو موحد تھے, زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالی, اس ابن ساعدہ رضی اللہ عنہ, ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ, اور اس طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر. فرمایا اللہ تعالی نے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اس آیت کے اندر یہ اشکال ہے مشہور کہ اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا, اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم شیطان کے متبع ہوتے, ضرور ہوتے, اور سوا خلیل کے, بعض لوگوں کے علاوہ. تو کیا یہ بعض لوگ جو ہیں یہ خلیل توڑے لوگ اللہ کے فضل کے محتاج نہیں, اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں؟ فضل و رحمت کے بغیر وہ شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں بچ سکتے. شاید تو کیا مطلب الا خلیلا, یہ ایک مطلب ہے کہ یہاں فضل اللہ اور رحمت سے عام فضل و رحمت مراد نہیں, بلکہ فضل یہ قرآن کریم, انزال کتاب, قرآن کریم نازل کرنا, رحمت یہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دو نہ ہوتے, قرآن کریم نازل نہ ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے, تو سب کے سب یہ شیطان کے ساتھ ہوتے اور اس کے ساتھ ہی ہوتے, اس کے متبع ہوتے. ہاں لیکن اس کے بغیر بھی قلیل ہے قلیل. وہ اجمالی توحید والے تھے, مقصد میرا یہ اجمالی توحید بغیر بعثت رسول کے ممکن اور میسر ہے. لیکن یاد رکھو نزول قرآن کریم کے بعد, بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان اجمالی توحید پہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کامیابی اور فلاح اور نجات اجمالی توحید پر حاصل نہیں ہو سکتا، تفصیلی توحید کی ضرورت ہے، تفصیلی ایمان کی ضرورت ہے. وہ قرآن پاک میں ہے، وہ باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے. بات یہ کر رہا تھا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تابعداری، اس کی اطاعت کے بغیر تفصیلی ایمان، تفصیلی توحید ممکن نہیں. اس وجہ سے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. دیکھو ایسا کر کہیں نہیں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، ایسا نہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے تو رسول کا مطیع ہے. نہیں نہیں، جو مطیع رسول ہے تو مطیع اللہ ہے، جو پیغمبر کا تابعدار ہے تو اللہ کا تابع، اللہ کا مطیع. یہ شاید اس بات کی طرف کہ اطاعت رسول، اتباع رسول یہ زینہ ہے، یہ سبب ہے، یہ ذریعہ ہے توحید کے حصول کے لیے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ سنت کوئی فرض مسئلہ ہے. سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو فرض اور واجب اور سنت اور مصاب کے تقسیم میں آتی، وہ سنت تو مراد نہیں. سنت وہ ہے جو میں نے تعبیرات پہلے ذکر کیے. تو مقصد یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے گزشتہ ایک رات میں نے ذکر کیا تھا بیان میں مختصر کہ اور رجل مومن جس کا واقعہ سورت یاسین میں ہے، اس نے اپنے بیان میں پہلے اتباع مرسلین پیش کیا، یا قوم اتبع المرسلین، اس کے بعد مسئلے توحید وضاحت کے ساتھ پیش کیا، پہلے اتباع رسول ذکر کیا. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ توحید کب مانو گے، صحیح طور پر، تفصیلی طور پر عقید توحید تب حاصل ہوگا کہ اطاعت رسول ہو، پیغمبر کی تابعداری. تو مقصد یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی شان رسول، عظمت رسول اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہا ہے. یہ الفاظ مختلف، ادب رسول، محبت رسول، اتباع رسول، اور اس آیت میں جو مقصد ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والے کون ہیں، اس کے تابعدار کون ہیں. کیوں بات کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیوبندی اور یہ اشاعت والے، یہ وہابی، یہ پیغمبر کے بے ادب، یہ بے ادب لوگ ہمیں خطاب دیتے ہیں بے ادب کا، اور اپنے آپ کو ادب والے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر کے ادب کرنے والے. تو ادب ضروری ہے، ادب الرسول، اور رسول کے ادب کے بہترین نتائج ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے پیغمبر کا ادب کرے تو اس کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے. سہارے فرعون، فرعون نے جو جادوگر جمع کیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم میں تفصیلی طور پر چار دفعہ ذکر ہے، تفصیلی طور پر، اس کے زیادہ بھی ہے. وہ تو اس نیت سے آئے تھے کہ ہم اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں گے، یہ باطل پرست ہے اور ہم حق پرست ہیں. اپنے آپ کو وہ حق والے کہتے تھے، گمان تھا یہ. کہ ہم اہل حق ہیں اور یہ منتا پہلے باطل ہے. یہ سہارا کا مقام تھا فرعون کا نہیں. فرعون تو بڑا ضدی بڑا معاند حق کے ساتھ. اس کو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. لقد علمت قسم اللہ تجھے پتہ ہے یہ معجزات یہ آیات بینات رب السماوات نے نازل فرمائے تجھے معلوم ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم ان کے نفسوں کے اندر دلوں کے اندر تو یقین تھا کہ یہ حق بینات اور آیات ہیں معجزات ہیں لیکن انکار کر رہے تھے ظلما باغی تھے ظالم تھے معاند تھے. لیکن جو ساحر لوگ فرعون نے بلائے تھے مقابلے کے لیے ان کو ابھی تک حقیقت معلوم نہیں تھی کہ موسیٰ کی کیا حقیقت. ہاں اس کے باوجود انہوں نے ایک ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور کیا ہے انہوں نے کہا موسیٰ اما ان تلقیا و اما نکون نحن الملقین. مفسرین لکھتے ہیں یہ ادب ہے موسیٰ کا. یہ انہوں نے ادب کیا موسیٰ یا تو پہلے پھینک دو اپنے آسا کو یا ہمیں اجازت دو ہم پھینکیں. یہ ادب کیا ہوں. اگر یہ بے ادب ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی موقع نہ دیتے کوئی اجازت. یہ ساتھ بھی بسا اوقات مناظروں میں ہمیں پیش آتا ہے معاملہ مجبوری سے کبھی مناظرہ بھی ہوتا ہے اس نیت سے کہ حق ظاہر ہو جائے. اس نیت سے مناظرہ کہ حق ظاہر ہو جائے یہ سنت ابراہیمی ہے. وحاجہ قومو حاج ابراہیم کی رد حاجہ محاجہ وہاں امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے لیے حق کے غالب کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کی ضرورت پڑے تو یہ جائز ہے بلکہ لازم ہے ضروری ہے. یہ نہیں کہ تم مناظرے کرتے ہو شر و فساد بناتے ہو. شر فساد نہیں شر فساد تو وہ بناتے ہیں جو ضد و عناد کے طور پر مناظرہ اور محاجہ کرتے ہیں بغیر دلیل کے. تو کبھی ایسا موقع جب آتا ہے تو زور کرتے ہیں مخالف بھائی کہتے ہیں ہم پہلے کتاب پیش کریں گے ہم پہلے کتاب پیش کریں گے. اس وجہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. اور ساحر لوگ انہوں نے ادب کی اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین. اس ادب کا کیا نتیجہ نکلا. ادب رسول کا نتیجہ ہے ایمان توحید. ادب رسول سے ایمان حاصل ہوتا ہے. آگے جا کر قرآن پاک نے فرمایا فلقیت سحرت ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ایمان نصیب ہوا ایمان سجدہ میں پڑ گئے اعلان ایمان کیا. اگرچہ فرعون سے ضرور ڈر کا موقع تھا انہ کان آج من المسرفین. تو ادب رسول یہ ذریعہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کے لیے حق کے اصول تک. جو بے ادب ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اتباع رسول کہاں بلکہ توحید سے بھی محروم ہوتے ہیں. بے ادب رسول وہ موحد نہیں بن سکتا. کیوں وہ بے ادبی ادب کیا ہے ادب دراصل ہے اب طریقت المحمودت و فی الدین. ادب کا تو یہ معنی ادب کا مطلب یہ کہ جو طریق جو طرز کہ دین حق سے یا دین حق میں ثابت ہو دلیل سے ثابت ہو وہ ادب ہے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس نے ناراضگی کی تو اس چیز کے کرنے سے بے دلی آتی ہے. یہ بے دلی کہ قرآن پاک کی مخالفت کرے بڑا بے ادب ہے. قرآن کا مخالف بڑا بے ادب ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے. آپ دیکھو کون ہے بے ادب. صحابہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال متواتر خادم تھا فرماتا ہے صرف اپنے متعلق نہیں عام کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقومون له. یا کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے جتنے فدائین تھے صحابہ کرام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام نہیں کرتے. کہ جب وہ تشریف لاتے تھے تو یہ کڑے ہوتے تھے نہیں کبھی صحابہ نے ایسا نہیں کی. ویسے قیام میں محدثین کا بہت بڑا اختلاف ہے لیکن اس میں تو اتفاق ہے کہ ہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کیا؟ بڑے بے ادب تھے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں اور وہ کرے نہیں ہوتے. اب تو تم دیکھتے ہو یہ ادب والے جو اپنے آپ کو ادب والے کہتے ہیں نبی ہے یا نہیں کہتے ہیں آ گیا کھڑے ہو جا آ گیا آیا اور پھر گیا کھڑے ہو جا درود شریف پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جا. میلاد مناتے ہیں تو اس میں ایک بے دبی تو نہیں بے شمار بے دبی اللہ اور رسول کی وہ کر رہے ہیں بے شمار. صرف یہ نہیں کہ بس میلاد النبی ایک بدعت ہے یہ بہت سارے بدعات پر بلکہ شرکیات پر پیغمبر کی بے دبی پر مشتمل ہے مجمع الفوائد ہے. میلاد النبی کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر اس کی سیرت ذکر کرنا اخلاق ذکر کرنا یا ولادت ذکر کرنا یہ بدعت ہے. اس کو تو عام بدعت نہیں کہتے. یہ بدعت نہیں ہے تو دین ہے. لیکن اس کے اندر جو طریقے انہوں نے ایجاد کیے ایجاد تو پہلے سے ہوا ہے لیکن ابھی رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی ہے ترقی ہے اور نئے تو پہلے 34 صدی میں بلوغ العرب نے لکھا ہے مصر میں شیعہ لوگوں نے 5 عید منائے 5 عید عید میلاد عید میلاد النبی عید میلاد حسن عید میلاد حسین عید میلاد فاطمہ عید میلاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5 انہوں نے بنائے فاطمیون نے لیکن آگے نہیں چل سکا. 6 صدی آ گئی اس میں ایک بادشاہ تھا جاہل مصرف مظفر الدین اس کا ساتھ دیا ایک مبتد غالی مولوی نے تو اس نے پھر ایجاد شروع کیا عید میلاد النبی کا اور بلوغ العرب نے لکھا ہے. یہ طریقہ انہوں نے عیسائیوں سے اخذ کیا, انگریزوں سے. عیسائی عید میلاد عیسیٰ مناتے ہیں, عید میلاد عیسیٰ. یہ تو ان کا میراث ہے, نصارا عیسائیوں کا. تو پہلے یہ لفظ عید یہ بدعت ہے, یہ مخالفت رسول و صحابہ کرام ہے. کیوں؟ سنت سید سے ثابت ہے, تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے سال میں دو عید ہیں, دو عیدان, عید الفطر و عید الاضحیٰ. لیکن یہ تیسری عید کا اضافہ کیا گیا, عید میلاد, عید نام رکھا اس کا. ویسے یہودی لوگ تو پہلے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسلمان اور تیسری عید بھی منائیں. تیسری عید یہ یہودیوں کو ان کی کوشش تھی, ان کا جدوجہد تھا. لیکن صحابہ کرام نے نہیں مانا, تابعین و تبع تابعین نے نہیں مانا, سلف صالحین نے وہ نہیں مانا. انہوں نے کوشش کی تھی. بخاری میں ہے یہودی آ گئے, ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, دوسری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے. اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی یہودی نے کہ حاضر لایا علی عمر اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا. یہ آیت کریمہ ہے یہودی کے ساتھ, اگر یہ آیت کریمہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس کے دن پہ عید مناتے تھے. عید دیکھو تم کیوں عید نہیں مناتے, ان کا یہ مطلب تھا. صحابہ کرام نے جواب دیا عید تو ہے, خوشی ہے, لیکن عید کا اضافہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ یوم جمعہ یوم العرفہ میں نازل ہوئی ہے, وہ ہمارے لیے پہلے سے عید ہیں, ہم کیوں دوسرے عید تیسری عید اپنے طرف سے بنائے. تو انہوں نے نہیں مانا, سلف صالحین نے نہیں مانا کہ تیسری عید کا اضافہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں جی, کیوں ہوا ہوتے یہودیو. انہوں نے کہا ہاں عید میلاد نے عید نام رکھا ہے انہوں نے, پہلے سے مقتدین نے عید کا نام نہیں رکھا, بدعت کو ایجاد کیا تھا لیکن عید کا نام تو یہ بعد میں اضافہ کیا گیا. اس میں ایک یہ ہے صیام, یا اس کا صیام کہ درود پڑھتے ہیں. درود بھی عجیب قسم کے درود, اصل چیز باقی نہیں, یہ ان کو پسند نہیں. اپنی طرف سے جو من گڑت ہو, جو طریقے ایجاد کردہ ہو تو ان کو زیادہ پسند ہے, اس کو نام دیتا ہے اس کو نام دیتا ہے یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے عید میں, عید میلاد النبی میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس میں ایجاد کی. اس میں ہے قیام, اور قیام ہے درود کے وقت, اور درود بھی اپنی طرف سے من گڑت, ساری چیزیں من گڑت. کیا درود نام رکھتا ہے, درود تاج, درود تاج نام بٹ. شرک کے لیے جو الفاظ انہوں نے بنائے تو تاج کا نام اس کو دیا تاج, یہ بادشاہی کا تاج ہے. ہم کہتے ہیں یہ شرک کا تاج ہے. کس کتاب میں ہے یہ درود تاج, جس کے اندر یہ کلمات بھی ہے باب البلائے والوبائے والمرض والقحط واللم. یہ اللہ کی صفت پیغمبر پیغمبر کے لیے انہوں نے ثابت کی اور کہتے ہیں یہ ضرور شریف ہے. پھر اس کے لیے تائیدات کئی تائیدات بھی کرتے ہیں کیا داخل بلائے معنی بلائے الکفر اور مرض الکفر یہ تعویل ہے. دیکھو تعویل سے کوئی کلمہ جائز ہو سکتا ہے مجرد تعویل سے؟ اگر کوئی کلمہ صرف تعویل سے جائز ہوتا اس کا استعمال جائز ہوتا تو راہنا کا استعمال جائز ہوتا. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راہنا. کر سکتے ہو تمہارا اندیا صحیح ہے تمہارا مقصد صحیح ہے کہ راہنا کا مطلب یہ کہ ہمارا لحاظ کر لیکن او ایمان والو اس کے باوجود تم اس کلمے کا استعمال مت کرو. اس کے اندر بہتری ہے اس کے اندر شرک ہے دوسرے معنی پہ تو یہ موہم کلمہ ہے موہم شرک تفسیر میں پھر اس کا تفسیر آتا ہے. تو صرف تعویل کر کے کہ ہاں داخل بلا والا کا فلان مانا ہے فلان مانا ہے اور تو تم تعویل کر مان کے لیے شان تو پھر اسی کے ہم تعویل کو مانیں گے دلیل نہیں. علامہ شانی نے اپنی کتاب رد المختار میں لکھا ہے کتاب الکراہیت میں لکھا ہے بحق فلان کے مقام پہ لکھا ہے مجرد و ایہام المان المحال کافن فی المنع مجرد و ایہام المان المحال. بعض مولوی صاحب غلط پڑھتے ہیں مان المحال من المحال مان المحال. محال کا معنی ہے باطل المحول محال کا معنی تو محال ہے اس کو تم بھی جانتے ہو. یہ بات چھینی پڑ سکتے فرماتے ہی جب کسی کلمہ میں صرف احتمال ہو باطل معنی کا تو بس یہ کافی ہے اس کے منع کرنے کے لیے دلیل شرعی نہیں تو کیوں استعمال کرتے ہو. جو سارے الفاظ کہتے ہیں بجا ہے فلان کہتے ہیں بے حرمت فلان کہتے ہیں بے برکت فلان دعا میں وسیلے میں بحق فلان کہتے ہیں اس کا فلان مانا ہے فلان مانا ہے کیونکہ مانا میں معلوم ہے یہ الفاظ مہم ہے کیوں استعمال کرتے ہیں. اور شریعت مطہرہ نے کوئی صحیح حدیث اس بات میں ثابت نہیں کہ جس میں بحق رسول بیت الانبیاء بحق فلان کا وسیلہ ہو بحرمت کا وسیلہ ہو دلیل شرعی تو نہیں. مانے کر سکتے تو کرو ٹھیک ہے لیکن دلیل شرعی صرف مانا نہیں ہو سکتا. مقصد یہ درود ساج کس کا نام لیتے ہیں درود ساج. ہمارے اکابر نے توحید کی بڑی خدمت کی اللہ ان پر رحمتیں برسائیں رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اس نے فطار شریعہ میں لکھا ہے یہ درود ساج کیا ہے یہ کہتا ہے ان سم میں قاتل سپردن افسر. اس درود کا تعلیم جو کرتا ہے کہ وہ لوگوں یہ درود تاجتی کو یہ ان کو زہر قاتل پلاتا ہے زہر قاتل. تو جو زہر قاتل پلاتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے. تو دیکھو مولوی قاتل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور تمہیں قتل کرتا ہے روحانی قتل روحانی درود ساج. ہم کہتے ہیں کیوں اپنی طرف سے الفاظ بناتے ہو کبھی یہ الفاظ بنایا صلاۃ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم پوچھتے ہیں ان کے علماء سے ہمیں ذخیرہ احادیث میں بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے وقت خطاب کے الفاظ میں کبھی صحابہ کرام نے لفظ صلات استعمال کیا ہے. من ضعف علیہ البیان لفظ سلام نہیں لفظ صلات خطاب کے موقع پر
تمام ذخیرے احادیث دیکھو، کبھی صحابہ کرام نے ایسا نہیں کہا کسی صحابی نے کہ الصلات علیک یا رسول اللہ. ہاں یہ سارے جب حاضر ہوتے السلام علیک یا رسول اللہ، لیکن الصلات لفظوں نے استعمال نہیں کی، اپنی طرف سے بناتے ہیں. آؤ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب تھے، دوست تھے، صحابی تھے، با ادب تھے، عزت کرنے والے تھے، قربانی دینے والے تھے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، امر کثیرہ صلوا علیہ، تو کیا صحابہ کرام عربی نہیں جانتے تھے؟ کیوں اپنے طرف سے صلات کے لیے کوئی صیغے بناتے، کوئی الفاظ نہیں؟ نہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف الصلات علیک، کیف الصلات، کیف صلات، تو ہم جانتے ہیں ضرور، لیکن کیفیت نہیں جانتے. کیفیت ہمیں سکھا دے، کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. قرآن پاک میں امر ہے اقیم الصلات، اقامت الصلات کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. قرآن پاک میں ہے ادعو، دعا مانگو، لیکن دعا کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو. قرآن پاک میں ہے صلوا علیہ، درود پڑھو، لیکن درود کا طریقہ، درود کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اسے حاصل کرو. کیوں اپنی طرف سے تشریح قرآن کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کون سا درود تعلیم فرمایا، اور درود جو نماز کے اخیر میں بولتے ہیں، یعنی کہ نماز کے اخیر میں درود تاج پڑھو، شاید وہ پڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں، لیکن قرآن پکانے لکھا ہے کہ صرف نماز نہیں بلکہ جنازہ کے اندر، جنازہ میں پڑھتے ہو درود، ہو درود پڑھو جو تشہد والی ہے، وہ مت پڑھو جو کابلی نے شر جانی نے اس کی حیثیت پہ لکھا ہے. وہ کہاں سے تم نے لایا؟ تم بھی پڑھتے ہو نا، اس کی کیا سنت؟ کابلی اور باسولی جان شر جانی کے حاشیے باب تنازع میں اس نے مثال ذکر کیا، سما صلی اللہ علیہ وسلم تو بارک تو ہم تو ترحم تھا، یہ ضرور ہے نا تشاؤ بھائی. تمام فکانے لکھا ہے صاحب ہدایات بہار وغیرہ نے، مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے، تعلیم الاسلام میں یہ لکھا ہے، یہ تشاؤ والی ضرور پڑھو، جنازہ میں بھی پڑھو. آج یہ کر رہا تھا، ضرور پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ضرور، اور پھر اس کے لیے کیفیت اور طریقہ بھی یہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، پیغمبر آ گیا، باقیدہ کیا ہوا حاضر و ناظر کا نہیں. اگر یہ عقیدہ، یہ اپنے عقیدے میں سچے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، تو پھر آج یا کا کیا مطلب؟ آج یا تو اس کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو پہلے غائب ہوں، تاثیر ایسے تو نہ جائے گے، تاثیر ایسے کہ حاضر رسم بھی کہتے ہو آ گیا، پھر بھی ہوئے کہتے ہیں حاضر و ناظر. کس طرح تم یہ کہتے ہو کہ حاضر و ناظر؟ تم تو کہتے ہو کہ آ گیا، ابھی حاضر ہوا، ابھی حاضر ہوئے، اور اس کے لیے کڑے ہوتے ہیں. یہ ادب ہے کڑا ہونا؟ ہاں یہ سب ادب ہوتا، اور اللہ کی قسم ہم پہلے اس ادب کے کرنے والے ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض نہ ہوتے. لیکن حدیث جو ذکر کر رہا تھا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے صحابہ کرام کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑے نہیں ہوئے، جب وہ بذاتے خود حاضر ہوتے. اب تو مجرم ہے کہ حاضر ہوا حاضر ہوا، دانے فاسد ہے. لیکن صحابہ کرام کیوں نہیں کڑے ہوتے تھے؟ بےدبی کی وجہ سے نہیں، بےدب نہیں تھے، بلکہ لما رعو من کراہیتہ لذلک، یہ علت ہے، یہ وجہ ہے. لما رعو وہ دیکھتے تھے، ان کو علم تھا، وہ علم کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں، کراہیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں کہ کیوں مجھے کڑے ہوتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑے ہوں گے، اس کو ناراض کرتے ہیں، تو یہ ادب والے ہیں یا بے ادب ہیں؟ تو بڑے بے ادب بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خفا کر دیا، ناراض کر دیا، کہتے تم ناراض ہوتے ہو لیکن ہم کڑے ہوں گے اس کے مقابلے میں. یہ صاف حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو جب ایسے بے ادب ہوتے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ بے ادبی کا نتیجہ کیا ہے؟ بیماری. توحید حاصل نہیں ہو سکتا ایک بے ادبی تو نہیں. مشہور بے ادبی ان کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، دو مرتبہ اپنی کتاب عزیز میں قرآن پاک میں منع فرمایا اور پھر بھی یہ منع کو نہیں دیکھتے. اور کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آیت کے اندر بہت معنی ہے، کسی آیت میں بہت معنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک معنی مراد ہوگا، نہ، جب آیت محتمل ہے تین معنی کا، چار کا، پانچ کا، تو سارے معنی اس کے اندر داخل اور مراد ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا، ابن جریر نے لکھا، عام مفسرین نے، کہ اس آیت کا مطلب یہ، ابن جوزی نے بھی زاد المسیر میں لکھا، اس آیت کا مطلب یہ کہ لا تقولوا یا محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایسا مت بناؤ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، بلاتے ہو کہ آ فلان، پیغمبر کو یا محمد سے محمد بلاؤ، یا محمد مت کہو. یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ حدیث میں نہیں، یہ قرآن پاک میں ہے، قرآن میں صاف مانا ہے اس کا. وہاں بھی تفسیر ابن جریر نے ذکر کیا سورہ حجرات میں، ولا تجروا له بالقول تجار بعضكم لبعض، وہاں جار کا لفظ دیے، کیوں یہ جار نہیں کرتے ہیں؟ یا محمد، یا پھر لو ٹویٹر کی جگہ یہ بہت جہر مفرد ہو جائے. یہ اس وجہ سے کہ بعض کو کہا بیچارے وہ تو لکھتے تھے کہ ہاں یہ جو بدعت ہے نا اذکار میں، تو جہر مفرد یہ بدعت ہے، معمولی جہر ہو تو بدعت نہیں. بعض لوگ، بعض مولوی یہ استدلال ہمیشہ پیش کرتے تھے، اب تو مسئلہ درمیان سے اٹھ گیا، اب تو لوڈ سپیکر میں یہ جہر مفرد ہے، اس سے زیادہ جہر کیا ہو، جہر بھی کرتے ہیں، پاکستان سے آواز دیتے ہیں یا محمد، یا محمد. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اثرهم لا یاکلون. اللہ نے فرمایا یہ جو تجھے بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں حجرات سے باہر، حجرہ کی دیوار سے باہر، تو یہ اکثر بے عقل ہے، یہ بے عقل ہے. قرآن مہذب کتاب ہے نا، صرف بے عقل کا تو بے عقل کون ہوتا ہے؟ حمار ہوتا ہے، گبر ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے، یہ جانور ہے بے عقل. جب حجرہ کے دیوار سے اس طرف ان کو کہا کہ لایا کلو، اکثر نہوں لگا ہے، نقطہ سنو، سبھی بات صحابہ کرام جب اس ادب سے پہلے وہ عالم نہیں تھے، وہ آواز دیتے تھے تو اللہ نے ان کا استثناء یا اشارہ کیا کہ وہ نہیں، کسی لوگ آ جائیں کہیں دیکھو اللہ نے صحابہ کرام کو بے عقل کہا. ان الذین ینادونک، یہ عام لفظ ہے، آگے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، کلهم لا یعقلون نہیں، یہ اور بے ادب لوگوں کی طرف اشارہ. صحابہ کرام کا استثناء کیا, یہ بیا کر لو. اچھا جب ایک گز کے فاصلے پر ایک دیوار سے باہر آواز دینے والے بے عقل ہیں تو جو پاکستان سے آواز دیتے ہیں اس میں کتنا عقل ہوگا, غلط ہوگا عقل کا, کتنے بے ادب اور بے عقل ہیں. ان الذین ینادون من وراء الحجرات, بار کر رہا تھا قرآن کریم میں اس سورت نور میں سورہ حجرات میں یہ ادب فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے وقت یہ مت کہو کہ یا محمد, یہ مت کہو, بڑی بے ادبی ہے, بڑی بے ادبی. اچھا ایک فائدہ کلیہ سنو احادیث کا, احادیث کا ذخیرہ دیکھ لو, تمام کتب احادیث دیکھو. یا محمد کا خطاب یا تو اللہ کی طرف سے ہے, یا جبریل کی طرف سے ہے, ملائکہ کی طرف سے ہے, یا تم کی طرف سے, یا محمد, یا انسانوں میں آؤ, یا یہودیوں کی طرف سے ہے, یا منافقوں کی طرف سے ہے, یا جہادی لوگ جاہلوں کی طرف سے ہے. کسی صحابی مہذب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد سے خطاب نہیں, جو کہتے ہیں تو بس دکھائیں ہمیں کسی حدیث میں. ہم پوچھتے ہیں تم جو یا محمد سے آواز دیتے ہو, شیر کا مسئلہ تو بعد میں, بے دلی کا مسئلہ سنو, تو کیا تم اللہ ہو, خدا ہو, تو تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا تم جبریل اور ملک ہو؟ نہیں نہیں. اچھا تو پھر یا تو یہودی یا منافق یا دیہاتی آرائی جو مسجد میں آ کر پیشاب کر سکتا ہے. اگر ایسے دیہاتی ہوتے تو ہم ان کو نرمی سے پھر تعلیم دیا کرتے تھے کہ ایسا مت کرو. بابا جان کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرو, اس کے صلاح دوسرے منہ پیشاب کرے کرو, جگہ پیر صاف کرو, اس کو نرمی سے پھر تعلیم دلائے. لیکن اپنے آپ کو پہ تو سادہ نہیں کہتے ہیں, یہ تو ہمیں بہتر کہتے ہیں. یا منافق ہوں گے یا یہودی, انہوں نے یا محمد کہا. کوئی بھی حدیث صحیح کبھی عبداللہ بن عمر کی طرف سند بنا کر کہتے اس نے آواز دیا تو یا محمد آیا, جھوٹ ہے. صحیح حدیث کوئی بھی نہیں, جس میں ہر ایک حدیث کے سند میں کلام, کوئی روایت صحیح اس باب میں نہیں کہ کسی صحابی نے یا محمد آ یہ آواز دی. یہ بے ادبی, اس سے اور زیادہ بے ادبی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو, لا تجلو دعا رسول, مت کرو ایسا. منافق کر رہے تھے اسی طرح, کبھی یہ بہانے بناتے ہیں کہ ہاں جی فلان حدیث میں مزید روایت ضعیف کمزور روایت من گھڑت قصے حکایات حاشیے اور کئی خواب وغیرہ یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا, کیا مطلب ہے جملے کا؟ یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو پیغمبر کی بے ادبی تو کرتے ہیں لیکن ظاہر یہ نہیں کہتے کہ ہم بے ادب ہیں, ہم کافر ہیں, ہم منکر ہیں, نہیں, اس کی تابعداری سے اور اس کے ادب کرنے سے ہیل اور بہانوں کے طور پر ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, ہیلے بہانے کے طور پر ہر مبتری فکر کر رہا ہے. بدعتی کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہوں اور مناتا ہوں. دانا اور دان تسلل ان کا کیا ہے؟ اپنی طرف سے قصے بنانا, بہانے بنانا, اپنی طرف سے دلائل بنانا, اس دلیل میں, اس میں ہے, اس میں, یہ غلط ہیلے کیوں نکالتے ہیں؟ یہ تسلل کا لفظ فرمایا. اشارہ اس بات کی طرف کہ بعض لوگ جو مناسب ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں, ہم امتی ہیں, لیکن پھر مختلف دینوں اور بہانوں سے کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل جاتے ہیں. اب یاد ہو اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو کہ کتنی بے دبی ہے ان میں, اور یہ عرض کر رہا تھا اس بے دبی کی وجہ سے پھر متائے توحید سے, توحید کی امانت سے محروم ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں شرک کے اندر, مشرک ہوتے ہیں. کیوں؟ یہودی وغیرہ تو صرف اس وقت بے دلی کے طور پر یا محمد کہتے تھے, اب تو اس کے ساتھ شرک بھی لگایا, شرک کا عقیدہ بے دلی کے ساتھ شرک بھی لگایا. کہتے ہیں کیوں یا رسول اللہ, یا محمد, یا فلان یہ نعرے کیوں لگاتے ہو؟ کہتے جی وہ حاضر و ناظر اور دور اور نزدیک سے بالکل احسان سنتے ہیں, وہ عالم الغیب ہیں, ان سے کوئی چیز بھی پوچھیدہ نہیں, پیغمبر ہو یا ولی ہو, پیرو پیر کامل کی, کہتا یہ نشانی ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے ایسا ہے جیسے حکیلی میں ساری دنیا اسی طرح ہے. کسی مرید کا گھر, کسی معتقد کا گھر اس کے نظروں سے اوجھل نہیں, غائب نہیں. یہ مریدوں کو ڈرایا کہ گھر میں کوئی کسی چیز کو پیر صاحب سے خفیہ مطلب کو پیر صاحب کا نظر لگتا ہے. کہتے ہیں پیر کامل وہ ہے کہ جو دنیا میں کتنے ریت ہے, پتھر ہے, پتے ہیں, سب کچھ وہ جانتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں کتنا ہے, میں کہتا ہوں یہ 10 ارب ہے, اگر نہیں مانتے تو شمار کر لو, گن لو. یہ پیری کا نہیں کر سکتے, یہ دائیں غلط ہے. فتاوا قاضی خان, فتاوا خانیہ, اپنا آپ کو پتا ہے, اس میں لکھا ہے ایک مسئلہ, اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک زوج نے, ایک خامن نے اگر اپنی عورت کو اس کے ساتھ وہ کلام کر رہا تھا مثلا باتیں چل رہے تھے تو کہا اس کو تو سر خدا مہدائی, یہ الفاظ فارسی کے مطلب اس کو تو غیر دان ہے. عورت نے کہا کہ ہاں, اسے بیٹھ تک وہ عورت کافر ہو گئی اور طلاق ہو گئی, نکاح درمیان سے چلا گیا. دعوت کیا علم غیب کا, دعوت کیا, کبھی فرمایا وہاں قاضی خان میں فتح الانجیریا میں فتاوے ہیں فتح کے, کبھی کہتے ہیں کہ ہاں اس ملک کے اندر ہم سوال دیتے ہیں قانون قرآن اور سنت ہو, تو کہتے نہیں فتاوا عالمگیری, ہم کہتے ہیں سیدھے نا فتح عالمگیری, لیکن تم فتح عالمگیری مانتے ہو, فتاوا نہیں دیا. اگر کوئی صحیح قانون قرآن اور سنت کا اس ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتا ہے اور فتح عالمگیری کے صورت میں وہ نافذ کرنا چاہتا ہے تو فتح عالمگیری میں یہ بھی ہے کہ ایک مرد و عورت عورت اور نکاح باندھتے ہیں, مولوی صاحب نے کہا چلو دو گواہ تو لے آؤ, ہم نے کہا گواہ کی کیا ضرورت ہے, ایک اللہ گواہ ہے, ایک رسول گواہ, چلو دو گواہ ہو گئے, نکاح باندھو, خود بخود. جب یہ کہا انہوں نے کہ اللہ اور رسول گواہ ہے تو کافر ہو, نکاح کہاں ہے, یہ فتح حنفی نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ کافر ہے, کافر کس وجہ سے کافر, وہاں نقطہ بھی یہ لکھا ہے, یہ نہیں کہ اللہ کو غیردان کہتا ہے, نہیں, اس وجہ سے کہ اس نے پیغمبر کو غیردان سمجھا. جو جہاں جب ہم نکاح پڑھتے ہیں تو گواہ ہے, اس کو پتا ہے, اس کو معلوم ہے, حاضر و ناظر ہے. قرآن پاک میں بے شمار آیات, بے شمار واقعات, انبیاء علیہم السلام غیردان نہیں, غیر نہیں جانتے. بہت سارے واقعات ہیں اولیاء کرام کے بھی, ملائے کے بھی, دلائل نقلیہ ہیں نفی علم غیب پر کہ غیب دان نہیں, ملائق بھی نہیں, انبیاء بھی نہیں, اولیاء بھی نہیں, تمام وہ جو لوگوں نے معبود بنائے ہیں وہ بھی نہیں, تمام مخلوق وہ بھی نہیں. یہ پانچ قسم کے دلائل اس مسئلے میں ہیں کہ وہ غیب دان نہیں, غیب جاننے والا صرف اللہ ہے, عالم الغیب. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں جی, یہ وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات پیغمبر کو بتائے کہ یہ غیب دانی نہیں ہوگی, یہ علم غیب نہیں ہے, وہ چیز پہلے سے غائب تھی تو پھر اس کے علم میں آ گئی. ہم کہتے ہیں, علامہ الوسی نے لکھا ہے وہاں دیکھو, ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں, سنت رسول اللہ میں, فقہ میں کسی جگہ بھی ایسا نہیں کہ لفظ علم غیب کے ساتھ ملا کر اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال کیا گیا ہو. بتا دو کسی کتاب میں لفظ علم غیب کے ساتھ ملا کر یعلم الغیب, عالم الغیب, علم الغیب, کسی نبی کے لیے, کسی ولی کے لیے صفت کسی کتاب میں دی نہیں. یہ اصطلاحی فرق. قرآن بھی شاہد, احادیث بھی اس بات میں بے شمار, حدیث بھی بے شمار کہ پیغمبر پاک غیب دان نہیں, عالم الغیب نہیں. فقہ میں بھی ہر ایک فقہ مذاہب اربع میں ہے, لیکن فقہ حنفی میں تو بالکل واضح ہے, اس میں بالکل ظاہر. آپ کہتے ہیں جی آج ہم ناظر ہے, آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ حضرت اتنی, آواز دیتے ہیں یا محمد حضرت اتنی, پھر آگے اولیاء اور پیر فقیر کو بھی وہ پکارتے ہیں, مدد ان سے مانگتے. اور یہ یاد رکھو قرآن پاک میں ہے, یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان سے حاجتیں مانگتے ہیں تو قیامت کے دن, قیامت کے دن ان کے اور ان کے درمیان کیا رابطہ ہوگا؟ دوستی ہوگی, محبت ہوگی؟ نہیں نہیں, دشمنی ہوگی, دشمنی ہوگی. فرمایا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ شعراء, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, یہ تم جن جن کی بندگی کرتے ہو اللہ کے سوائے سب کے سب میرے دشمن ہیں. خوانہ تائک سے ابراہیم کے سب, ان کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی, پتھروں کی, بتوں کی کیا دشمنی, وہ کیسے دشمن تھے. آیت سمجھو, مانا سمجھو, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي, فَإِنَّهُمْ, یہ میرے لیے دشمن بنیں گے اگر میں ان کو پکاروں, ان کی بندگی کروں سوائے رب العالمین کے. رب العالمین کی بندگی کرو, عبادت کرو, اس کو پکارو حاجات میں, تو قیامت میں دشمن نہیں بنے گا, تو دوست ہوگا. اور آگے سورہ قاف میں پھر اس کی تفصیل, وہاں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. دیکھو ہم قرآن مفسر و بعض بعض, جب قیامت کا دن ہو جائے, حشر ہو جائے, کانو لہم آدان, یہ معبود, یہ پیر و فقیر, یہ ولی و بزرگ جو یہ لوگ اب پوچھتے ہیں, یہ ان کے دشمن بن جائیں گے, دشمن بن جائیں. کیا دشمنی ہوگی؟ یہ الفاظ ہوں گے کہ واللہ ان کنا عن عبادتکم لغافلین فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. وہ یہ قیامت کے دن کہیں گے قسم باللہ, اللہ گواہ ہے, کافی گواہ ہے, دوسرے گواہ کی کوئی ضرورت نہیں, یقیناً ہم تمہاری بندگیوں سے, پکارنے سے, نظر و نیاز کرنے سے بالکل بے خبر تھے. ان کنا عن عبادتکم لغافلین, وہ آیت کریمہ بتوں کے متعلق نہیں, تفسیر بیضاری مدارک وغیرہ نے لکھا ہے, وہ اولو العقل والوں کے لیے سورہ یونس والی. اور بھی اسی طرح آیا, اب یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں تو توحید اور ایمان سے بھی محروم ہوتے ہیں. ہم نصیحت دیتے ہیں کہ بھائیو بے دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مت کرو, ایمان سے محروم ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں جو بے دلی کرتے ہیں, اس آیت کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہوتے ہیں بدعتی رسم و رواج والے, یہ معمولی جرم مت سمجھو, یہ فتنہ کے لیے سبب, عذاب الیم کے لیے سبب. وآخر دعوانا الحمدللہ.